نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلى عليه.
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد اطاع الله. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے: جس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے. اطاعت کہتے ہیں ایسے عمل کو، ایسے طریقہ کار کو کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا مرکز کسی ایک ذات کو بنا لے، اور پھر شیطان کا وسوسہ، لوگوں کے وسوسے، اپنی ذاتی خواہشات، اپنے خواہشات کے ساتھ اپنے ذاتی ارادے، اپنے مفادات، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنے حالات یا کچھ بھی، اس عمل میں، یعنی کسی کو ماننے اور محبت کرنے کے عمل میں رکاوٹ نہ بن سکے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. یہ اطاعت کی تعریف ہے. اور دوسرا یہ کہ اطاعت دو طریقے سے ہوتی ہے. اطاعت نام ہے دراصل دلی طور پر تسلیم کر لینے کا، دل سے کسی بات کو مان لینے کا، اور خارجی طور پر یعنی تسلیم کرنے کے بعد اس عمل کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ میں فلاں شخص سے یا فلاں شخصیت سے محبت کرتا ہوں، یا میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، یا میں اس کو اپنی زندگی کا محور یعنی فوکل پوائنٹ سمجھتا ہوں، اور اب مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں جو شخصیت ہے وہ میری زندگی کا محور ہے. اور جب انسان دل سے مان لے اور ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر کے اس کو دل سے تسلیم بھی کرے تو اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. یہ اطاعت کی تعریف ہے عربی زبان کا لفظ. یہ اطاعت قرآن نے کیا کہا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے اور رسول کی اطاعت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی مشیت یہ تھی کہ انسان پیدا ہو اور زمین پر تکبیر کی صدا بلند ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کا اعلان ہو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میرے نام لینے والے لوگ جب مجھے پکارے تو ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگیوں میں نبی کے عمل کو اس طریقے سے شامل کر لیں کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہی محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے. تو قرآن نے بہت واضح طور پر یہ بتلایا کہ جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اوبیڈینس کرتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیسے کرے. کسی بھی عمل کے لیے دو بہت اہم کمپوننٹ ہوتے ہیں. پہلا کمپوننٹ یا پہلا عنصر انٹینشن یا نیت ہوتی ہے، اور دوسرا उसका इजहार होता है। पहले आपने यह नियत की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो यह हमारी नियत हुई और इस नियत का इजहार हमने किया कलमे के जरिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर। और जैसे ही हमने कलमे तैयबा पढ़ा, हमारे दिल की कालक, हमारे दिल की गंदगी, हमारे दिल की बुराई, हमारे दिल के अंदर छुपा हुआ शैतान फना हो गया। क्यों? कि कलमे तैयबा पढ़ने की बरकत, वैसे एक बरकत यह भी है जो कि किताबों में आया है और हदीस से भी साबित हुआ है कि कलमे तैयबा जो लोग मुसलसल पढ़ते हैं उनका खात्मा हमेशा ईमान पर होगा, क्योंकि कलमा इस बात की गारंटी है कि यह शख्स अगर सच्चे दिल से कलमा पढ़ रहा है तो इसको शैतान कभी वरगला नहीं सकता। इसीलिए यह कहा गया है कि जब भी तन्हाई में बैठो, लोगों के बीच में बैठो, गीबत, हसद, कीना और दीगर बुराइयों से बचने का वाहिद अमल यह है कि जितना कलमे तैयबा ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ही दिल की तहारत और पाकिजगी होती रहेगी। कलमा गोया ऐसा है कि जैसे जिस्म के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है और उसको पानी से अगर धोना है तो तुम पानी जरूर इस्तेमाल करोगे, लिहाजा जब आपको पानी की जरूरत हुई तो पानी की जरूरत जिस्म को साफ करने के लिए है, तो कल्ब की अगर गंदगी कोई है तो उसको साफ करने के लिए जरूरत है कि कलमे तैयबा को पढ़ा जाए कि इसमें अल्लाह का नाम भी है और इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी है। यह पहली शर्त है ईमान की। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे, यह एक बहुत बुनियादी बात है। देखिए, ईमान के लिए भी नियत है, कलमा नियत है, नमाज के लिए भी नियत है, रोजे के लिए भी नियत है, हज के लिए भी नियत है, जकात के लिए भी नियत है कि मुझे ये जकात देनी है, सदकात के लिए भी नियत है, हत्ता के घर में दाखिल होने के लिए भी नियत है, घर से बाहर निकलने के लिए भी नियत है, और जिंदगी के अंदर कोई कदम हम उठाते हैं रिस्क के लिए, अच्छाई के लिए, उसके लिए भी नियत है। तो यह कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जब हम इताअत करें तो उसमें नियत ना हो? पता यह चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की नियत बहुत सादा है, और वो क्या है कि कुछ भी नियत ना करो, सिर्फ यह कह दो कि या रसूलुल्लाह हम आपकी इताअत करने के लिए पैदा किए गए और आप ही की इताअत पर हम खत्म होंगे। तो यही नियत है जो अल्लाह की नियत के साथ इंसान को ईमान के साथ इस दुनिया से ले जाकर खुदा के सामने सुरखरू कर देती है। कितनी सारा सी बात है। अब नियत कैसे हो? हम नियत किसी भी तरह कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की नियत करते हैं उनके चेहरे बोलने लगते हैं। मेरी बात को आप समझिएगा कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं सही मानों में, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके चेहरे बोलने लगते हैं, उनके चेहरे पर नूर और रोशनी आ जाती है, और फिर इताअत की उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं ये नेक लोग कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो जाता है। और कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई है उसका यही है कि फकत फाजा फौजन अजीमा, कि ये तो वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दे दी है। तो नियत की बुनियाद पर कामयाबी मिलती है। बहुत से लोग कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन नियत नहीं होती उनकी। नियत से मुराद यह है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि मुझे ये करना है। इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ये काम करना है और वो ना करे, बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका ये है कि मुझे ये काम भी करना है और उस पर कायम भी रहना है। बहुत से लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन अपनी नियत पर वो कायम नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है, जिसकी जो नियत होगी उसको वही कुछ मिलेगा। हुजूर करीम सल्लम ने अपने हदीस में फरमाया है कि जिसने दीन के लिए हिजरत की उसको दीन की हिजरत का सवाब मिलेगा, जिसने दुनिया के लिए हिजरत की उसको दुनिया मिलेगी। गोया जिसके लिए जो अमल होता है उसको वही कुछ मिलता है। हमारा बहसियत मुसलमान के ये हमेशा ارادہ ہونا چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے اور ہماری موت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، دین اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور خدا کے احکامات سے نہ صرف یہ کہ عہدہ برا ہونے کے لیے بلکہ خدا کے احکامات کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے نیت ہونی چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھانے کے لیے نیت کرتے ہیں، اللہ کو ایسی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں ہوا کرتے ہیں ایسے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ شیطان کی قوت ہے جو رحمان کے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے. ایسے لوگ جو نیتوں کے اعتبار سے صرف دکھاوا یا دکھاوے کے کام کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منافق. ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. تو میں ذرا سی بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ منافق کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور منافق کی پہچان کیا ہے. منافق کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی کے ساتھ بتلا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ منافق ہے، اور جو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، دوسروں کے پاس بیٹھے تو غیبت کرے. اور علماء نے منافق کی مختلف اقسام گنوائی ہیں. منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات بھی کھلے عام نہیں کہتا، کھلے عام نہیں کہتا، دل میں رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اوپر سے جب ملتا ہے تو بہت خلوص کے ساتھ ملتا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا اللہ والا ہوں، بہت تمہارا دوست ہوں، لیکن اندر سے اس کے اندر شیطان وسوسوں کے ذریعے اس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اندر سے دوسروں پر ہنس رہا ہوتا ہے اور اوپر سے وہ غم کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یعنی دل کے اندر کچھ اور منہ پہ کچھ، اگر یہ کچھ ہے تو یہ منافقت ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. بدنصیبی سے یہ عمل منافقت کا بہت عام ہو گیا ہے لوگوں میں، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ پورا معاشرہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. آج امت مسلمہ کے مسئلوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے مسئلوں کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آج اتنی پریشانیوں میں کیوں ہیں. کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم قرآن نہیں جانتے؟ کیا ہم کعبہ نہیں جاتے؟ کیا ہم اور دوسرے نیک کام نہیں کرتے؟ زکوٰۃ خیرات وغیرہ کی طرف نہیں جاتے؟ سبھی کچھ تو تقریباً لوگ کرتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے کرتے ہیں؟ تو بقول شاعر کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی دل کے اندر تو ہم نے بتکدے سجائے ہوئے ہیں، دل کے اندر تو ہم نے جھوٹ کو جگہ دی ہوئی ہے، دل کے اندر تو ہم نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن دکھانے کے لیے ہم مسجد بھی جاتے ہیں، اور دکھانے کے لیے ہم زکات بھی دیتے ہیں، اور دکھانے کے لیے اپنے اعمال بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کا بار بار اعلان بھی کرتے ہیں. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت ایسی بیماری ہے کہ جس سے نجات صرف اس وقت مل سکتی ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنے دل میں بسا لیں. اس بیماری کا صرف ایک علاج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل پر اس وقت جاؤ جب اپنے دل کی بیماری کو ٹھیک کر لو. جب دل کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو جسم کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ دل ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ ہمارے جسم کو چلاتا ہے اور یہ ایک طرح کی حکمرانی کرتا ہے. تو ہمارے دل کا حکم، ہمارے جسم کا حکمران دل ہے، اور جب دل میں ہی اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو تو پھر شیطان تو بیٹھے گا ہی بیٹھے گا وہاں آ کر. آج جو اہم ترین بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ منافق اپنی منافقت سے پہچان جاتا ہے اور نبی کا عاشق اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دو رائے نہیں ہوتی، کوئی دو باتیں نہیں ہوتی، وہ تو بس ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ صدقنا و آمننا، کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو نبی نے فرما دیا اس پر بغیر کسی تردد کے ایمان لے آئے. اور منافق کی کیا پہچان ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں بار بار، اور قرآن میں آیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ تخلیے میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ایسے کلمات کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو معلوم نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. کن کو؟ منافقین کو. تو منافقین کو ڈھیل کیسی ملتی ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. منافق کے پاس دنیا کی ہر ظاہری نعمت ہوگی، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، آسانی، بیماری سے بھی نہیں وہ گزرتا زیادہ، بڑا عیش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ کہ بیماری تو جسم کی زکات ہے. روزگار کے اندر کمی ہونا آزمائش ہے، قرآن نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اور پریشانیاں مومن کی پہچان ہے کہ وہ کتنا اللہ پر یقین رکھتا ہے اور کتنا صبر کرتا ہے. اور منافق کو اس لیے آزمانا نہیں ہے کہ اس کے لیے تو پہلے ہی طے ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ منافقین جو تم سے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جو تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور جو تمہارا احترام نہیں کرتے، تم سے عزت سے بات نہیں کرتے، اپنی تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خلاف غیبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ لوگ بھیجے جائیں گے. تو دل جو ہمارا مقام ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں یا تو ایمان رہے گا یا منافقت رہے گی، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ مومن بھی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک یہ سوچے کہ وہ ڈپلومیٹ بھی ہے تو نہیں ہو سکتا. نبی کی محبت میں اگر ایمان ہے تو صرف اور صرف ایمان ہی ہوگا، منافقت نہیں ہوگی وہاں. کیوں؟ کہ نبی سے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ منافق ہو ہی نہیں سکتے. اس کی مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سارے کے سارے مومنین تھے، اور اشرہ مبشرہ سبحان اللہ ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. جب معراج شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ جو کفار اور جو دیگر لوگ تھے منافقین، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعض لوگوں نے کھلے عام، کفار نے کھلے عام، اور منافقین نے اندر اندر گفتگو شروع کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں نے رات کو معراج پر میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے بلایا ہے اور میں نے وہاں پر جنت دوزخ دیکھی ہے اور یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، تو جو کفار تھے وہ مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تو یہاں پر ہو عرب میں اور تم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پہ چلے گئے اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور تم نے سارے لوگوں سے ملاقات بھی کر لی اور تم نے اللہ کو بھی دیکھ لیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو مذاق اڑانے لگے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو حضور کے خلاف شروع کر دی ان منافقین نے بھی اور کفار نے بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات عام ہوئی تو ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی بات کر رہا ہوں اور ایمان کی بات کر رہا ہوں، کہ دل میں اگر ایمان اور عشق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر منافقت نہیں ہو سکتی کبھی دل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے عاشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، کچھ کفار سامنے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر کا نام لے کر کہا کہ سنو ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی شخص آسمانوں پر چلا گیا تو تم تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بڑا ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ رات رات کو ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور وہ زمین سے آسمانوں کی طرف چلے گئے اور آسمان پر جا کر ساری جنت دوزخ دیکھی ہے اور ساری چیزوں کی سیر کی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مسجد اقصا جائے اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر چلا جائے؟ تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر چونکہ عاشق رسول تھے انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہنے لگے لوگوں سنو, اگر میرے رسول نے یہ بات کہی ہے اور میرے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ وہ رات میں اللہ کے کہنے پر بلائے گئے تو میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی محبت میں بلایا اور میرا ایمان یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ کہہ دیا وہ سچ ہے. تو اللہ کے نبی کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی شک نہیں کرتے, ان کے دل میں محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب جب اتنا عشق ہو, اتنی محبت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو منافقت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے, آج کے دور کو اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں واقعی اتحاد ملت اسلامیہ کی بات کرنی ہے, تو لوگوں کو جو بات کرتے ہیں بڑی بڑی, ان سب احباب کو چاہیے کہ وہ یکجا ہو کر یہ اعلان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی شخص بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر تان و تشنی کرتا ہے یا حضور کی توہین کرتا ہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کریں کہ نبی کی ناموس کے لیے ہمیں سب کو متحد ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہوگا, تاکہ منافقت کا خاتمہ ہو اور ایمان کا بول بالا ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کریں جیسے قرآن کہتا ہے. منافقت کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ سے زیادہ کریں. اور یہ محبت کیسے ہوگی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ میں عرض کروں, کچھ طریقے بتا دیتا ہوں محبت کے جو حضور کی بارگاہ میں, کیونکہ ان صحابیوں کے دل میں کبھی منافقت نہیں آئی اور وہی ہمارا رول ماڈل ہے. کیا کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے, وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلی اللہ علیہ,
وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرنا ہوتا تھا, اپنی محبت کا, اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہوتا تھا, تو کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے, نعت پڑھا کرتے تھے. یہ تو سنت ہے. جب آپ نے درود پڑھ لیا, نعت پڑھ لیا اور کلمہ شریف کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ورد میں رکھ لیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیا, تو پھر کون سی منافقت اور کون سا شیطان ہے جو تمہارے اور ہمارے دلوں میں آ سکے؟ راستہ ہی بند کر دیا. یاد رکھیے کہ جب نبی کی محبت دل میں کمزور ہوتی ہے یا اس میں کمی آتی ہے تو شیطان مضبوط ہوتا ہے. اور ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے مقصد, جس میں قرآن کریم میں آیا الستُ بربکم قالوا بلا, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ کہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. تو رب ہونے کا اعلان جب آسمانوں پر اللہ نے کیا تو زمین پر اللہ کی ربوبیت کو پہچاننے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی محبت, ان کے تعلق, ان کے محبت کے لیے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جو کچھ تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے, اس کے اندر کہیں مقید نہیں کیا کہ یہ لو اور یہ چھوڑ دو, مطلق یہ بتلایا کہ جو کچھ تمہیں نبی دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دے فانتہوا, تم اس سے رک جاؤ. تو ایمان کیا بنا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان سادہ سا یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ کہہ دیا وہی ایمان ہے اور وہی حلال ہے, وہی جائز ہے, اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا وہی حرام ہے اور وہی غیر اسلام ہے. تو کون بنا معیار؟ اللہ کا معیار کون بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے محبوب ہیں اللہ کے نبی, اتنے محبوب ہیں اللہ کے, تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہماری عبادت کا معیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پڑھی تھی. ہم روزہ رکھیں تو ایسا روزہ ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طریقے سے ہو. ہم جب نیت کریں تو نیت کچی نہیں ہونی چاہیے, ہماری نیت بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے ایمان کے لیے کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس طرح پہلی بار نیت کی کہ اے اللہ کے رسول میں تم سے محبت کا اعلان کرتا ہوں تو مرتے دم تک نبی کے قدموں میں رہے اور ان کے غلاموں میں رہے، نیت ہو تو ایسی ہو کہ نبی سے جب ایک دفعہ وابستہ ہو گئے تو پھر کبھی ان کی طرف سے بدگمانی دل میں نہ آئے، یہ ایمان ہے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کمی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کا احسان ہم اگر ایک لاکھ بار بھی پیدا ہو جائیں تو ان کے احسان کے ایک نقطے کے برابر بھی ہم کوئی اپنا عمل نہیں کر سکتے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم کرتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں، نبی کو ضرورت نہیں ہے ہماری محبت کی. جیسے اللہ بے غرض ہے ویسے ہی اللہ کا رسول بھی بے غرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ثابت بھی کیا. قریش آ کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اگر حکمرانی چاہیے قریش کی تو ہم حکمرانی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کو مزید معاشرتی اختیار، اگر کوئی سوشل اسٹیٹس مزید چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم سب مل کر پڑھو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کردار یہ ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے نبی نے تو سب کچھ، اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی غذا، اپنی زندگی کی اجتماعی زندگی اور اپنی زندگی کے انفرادی لمحات سب کے سب امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیے. اور میرا نبی تو راتوں میں اس طرح روتا ہے کہ میرے نبی کے پورا جسم اثر گیلا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے احادیث کے اندر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رونے والے تھے، اور حضور کریم اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی جو ریش مبارک تھی، داڑھی مبارک تھی، پوری تر ہو جاتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سے وہ جو آنسو ہیں وہ بہ کر نیچے تک چلے جاتے تھے. اور ہم کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ میں امت کے غم میں روتا ہوں اور ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. تو یہ وہ نبی ہے جو اتنا پیار کرتا ہے کہ جو ماں باپ، بہن بھائی، اولاد کوئی نہیں کر سکتے. اور نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایمان کے لیے کہیں کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہم حضور سے پیار کرنے کے اندر احتیاط کریں. حضور سے پیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غیر مشروط ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیے قرآن کریم میں جو کہا گیا نا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرطیں لگاتے ہیں وہ منافقت کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطوں کے ساتھ ایمان لانے کی کوشش کرتے تھے. اور منافقین اور کفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ منافقین اندر سے کام کرتے تھے اور کفار سامنے سے کام کرتے تھے، اور دونوں کے درمیان تعلق تھا کہ کفار اور منافقین اندر بیٹھ کر پالیسیز بناتے تھے اور باہر بیٹھ کر کفار اس کا اعلان کرتے تھے، اور منافقین ان کو اطلاع دیا کرتے تھے کہ آج نبی یہ کرنے والے ہیں اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یہ کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ ایمان اور کفر کی بنیاد یہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے یہ بتلایا کہ دیکھو ایمان والو، واقعی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ جو کچھ تمہیں نبی دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ معیار ہے ایمان کا. آج اگر ہمیں ملت اسلامیہ کے مسائل کو ختم کرنا ہے تو صرف ایک نقطے، ایک ایجنڈا ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا معیار. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عشق اور ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو آپ سمجھے کہ شیطان دل سے اور جب شیطان رخصت ہو گیا تو وسوسے بھی چلے گئے, بدگمانی بھی چلی گئی, بے ایمانی بھی چلی گئی, حسد بھی چلا گیا, کینہ بھی چلا گیا, دنیا کی ظاہری نمود بھی چلی گئی, دنیا کی تمام برائیاں بھی چلی گئی, منافقت بھی چلی گئی, اور اگر کچھ رہا تو صرف ایک رہا, وہ عشق مصطفیٰ ہے جو آخرت میں بھی اور یہاں بھی ہے. تو یہ بنیاد بنتی ہے ایمان کی. اسی لیے جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو منافقین تمہارے پاس آتے ہیں یہ تمہارے خلاف گفتگو کرتے ہیں. تو مسجد درار ایک مسجد تھی جو منافقین نے بنائی تھی, اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. اس لیے جا کر نماز پڑھیں تاکہ اس مسجد کو ایک آتھینٹسٹی مل جائے, ایک عزت مل جائے کہ نبی نے یہاں پر نماز پڑھی ہے, تاکہ لوگ بھی وہاں پر مسلمان آ کر نماز پڑھنے لگے. منافق جو ہیں دھوکے باز زیادہ ہوتے ہیں, یہ لبادہ اوڑھتے ہیں مسلمان کا, اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں, ان کی شکلیں بتلا دیتی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, اور نبی کے عاشق جو ہوتے ہیں ان کے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول ہیں. تو جب مسجد درار انہوں نے بنائی اور یہ کوشش کی کہ لوگ اس میں جا کر مسجد میں نماز پڑھے, تو اللہ نے حکم دیا, قرآن میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس مسجد میں مت جاؤ. کیوں؟ کہ اس مسجد کو منافقین نے بنایا ہے, تو گویا منافقین سے تعلقات رکھنا گناہ ہے. یہ جو منافقین ہیں جب تک توبہ نہ کر لیں اور صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں, اس وقت تک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو مومن اور منافق ایک ہی پہچان ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مومن ہے, اور جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہوگی, احترام نہیں ہوگا, بال واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ توہین کرتا ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی وہ مومن ہو سکتا ہے. وہ صرف اگر ہو سکتا ہے تو منافق ہو سکتا ہے, اور منافق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم تو نبی سے پیار کرنے والے ہیں. تو منافقت کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کے مسائل ہیں, اور منافقت کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ متحد نہیں ہو پا رہی. قرآن کی تشریحات, احادیث کی تشریحات یہ بتلاتی ہیں بار بار کہ ہمیں کس طریقے سے ایمان کو مضبوط طریقے سے پکڑنا چاہیے, اور کس طریقے سے ہم صاحب ایمان ہو سکتے ہیں. اور ان ساری باتوں میں ایک ہی بات لوٹ لوٹ کر آتی ہے کہ جس نے نبی سے پیار کیا وہ مسلمان ہے, اور جس نے نبی سے پیار نہیں کیا وہ منافق ہے یا غیر مسلم ہے. یہی معیار ہے, اس کے علاوہ کوئی اور معیار نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے, اس وہ حسنہ ہے, اس پر کتابیں پڑھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی محبت سے متعلق ان کو یاد کریں, اور اپنے بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی سے متعلق اہم جو واقعات ہیں, ویسے تو سارے واقعات اہم ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق ہیں وہ ان کو یاد کروائیں, اور ہم خود بھی احادیث اور قرآن کریم کی آیات کو یاد کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم خالی اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم زمین پر آئیں, کھائیں پئیں اور زندگی گزاریں اور چلے جائیں, بلکہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مؤثر نظام عمل جو اسلام کا پیغام ہے, جو اسلام کا معیار ہے, اور جو اسلام کی قوت ہے, اس کو اپنے سامنے رکھ کر یہ کہیں کہ اسلام کے نظام حیات کو اگر اپنانا ہے تو اس نظام کی روح نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اگر اپنانا ہے تو اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر جہاں پر حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاں تو بہت نازک اور بہت ہی معمولی سی چیز ہے. نبی کے غلاموں کے لیے تو قیصر و کسریٰ کی حکمرانی اور باب النجوا کے بڑے بڑے محلات بیکار نظر آتے ہیں, کیونکہ جو نبی کا غلام ہو گیا اس کے لیے یہ ظاہری شان و شوکت ایسی ہے جیسے مٹی کا ڈھیر. تو مٹی کے ڈھیر کو نبی نے بھی کبھی اہمیت نہیں دی, اور نہ ہی نبی کے پیار کرنے والوں نے دی. اس لیے اس دنیا کو, جس کو دنیا مزرعۃ الآخرہ کہا جاتا ہے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس آخرت کی کھیتی میں ایسی چیزیں بو دو کہ جب آخرت میں جاؤ تو تمہارے پاس سرمایہ ہو, تمہارے پاس غذا ہو, تمہارے پاس عمل ہو, تمہارے چہرے چمکتے ہوئے ہوں, تمہاری زبان پر نبی کے لیے درود و سلام کے نظارے ہوں, اور آخرت میں جب جاؤ اللہ کے سامنے تو کوئی عمل ہو یا نہ ہو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب نبی کی شفاعت کا عمل ہوگا کہ اے اللہ یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے تو اس کو بخش دے, تو اللہ کی نبی کی شفاعت کبھی رد نہیں ہوگی. اور یہی ایمان ہے کہ جب ہم نے نبی سے وابستگی کر لی تو قبر میں نبی ہمیں پہچانیں گے اور نبی کو پہچان کر درود پڑھیں گے. جب قبر میں ہم پہچانیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں کیا کیا دکھلایا جائے گا اور کیا کیا ہوگا, اور کیا ہوگا قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہم سے پہلا سوال ہوگا کہ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا اللہ کون ہے. تو جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے تو وہ اللہ کے نام پر فوری طور پر رب جیسے ہی کہا جائے گا یہ کہیں گے کہ میرا رب تو وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ثانی نہیں, اس کی نظیر نہیں, اس کے کوئی مثال نہیں, اس کے کوئی مثیل نہیں. تو وہ اللہ ہے جو کائنات کا مالک ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہوگا کہ کون ہے تمہارے رسول اور تمہارا دین کیا ہے. تو دین کون پہچانے گا؟ دین کا جواب وہ دے گا جو نبی کو پہچانتا ہوگا. جب نبی سے پیار ہوگا, جب نبی سے محبت ہوگی, جب نبی سے تعلق ہوگا تو خود بخود زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوگی. اور جیسے ہی زبان سے یہ صدا آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو فرشتے یہ کہیں گے یہ تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا عاشق ہے. پھر اس کو پیغام دیں گے کہ جا تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیرے لیے اللہ نے راحت رکھ دی قبر کے اندر. یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. اور کب کس طرح سے یہ سب کچھ ملتا ہے؟ یہ اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کیسے اختیار کی جاتی ہے میں آپ سے عرض کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کریں. یہ نہ ہو کہ صرف فرض نمازیں پڑھ لی اور گھر چلے گئے گھر مسجد چھوڑ کر. نہیں, حضور سے پیار کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ سے تم نے اظہار کیا محبت کا, فرض نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے. تو قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو تم نے آدھا حصہ کیا ایمان کا کہ نماز پڑھ لی فرض تو اللہ کو راضی کر لیا. اللہ کے بندوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت رکھی ہے سنت پڑھنے کی اور سنت موکدہ وغیرہ, وہ کون پڑھے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. تو پہلے تمہیں سنت کی طرف توجہ دے کر پھر فرض کی طرف جانا ہے. نبی کو تمہیں انداز کر رہے ہو تو خدا کو کیسے پہچانو گے؟ خدا کو کیسے پہچانو گے؟ تو نماز کہاں سے تمہاری ہو رہی ہے صحیح؟ نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے عاشق اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ چار رکعت یا دو رکعت جلدی جلدی پڑھی اور اس کے اندر بھی یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کاروبار میں کیا ہو رہے گا, کتنے لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, کتنے لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے, شیطان اکسا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رائیتہونی, نماز اس طرح پڑھو. اللہ فرماتا ہے حدیث کے ذریعے کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کو اس طرح دیکھیں گے کہ جب ہم سنت پوری کریں گے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ کار اتنا خراب ہو گیا ہے کہ لوگ نماز میں بغیر سنتیں پڑھے ہوئے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بغیر نفلیں, نفل کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نفل اپنے لیے پڑھی جاتی ہے عبادت کے طور پر. ہم نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنا بھی خیال نہیں کرتے. اپنا خیال کرو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیار کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتیں پڑھا کرتے تھے تو کوئی مقصد ہوگا اس عبادت کا. بلا مقصد نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے ہمیں سنتوں کو پڑھنا چاہیے. پھر صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھا کرتے تھے. تو نعتیں یاد کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے پیش کیا کریں. تنہا ہو تب بھی نعت پڑھیں اور لوگوں میں ہو تو کبھی تو نعت پڑھیں, کیونکہ نعت پڑھنا عبادت ہے. اور جو نعت سے نعت نہیں پڑھتا یا نعت سے دور رہتا ہے تو گویا وہ اللہ کے محبوب کی محبت سے دور ہے. تو جتنا اللہ کے نبی کی تعریف کرو گے, جتنی نعت پڑھو گے, اتنی اللہ کے نبی کے قریب چلے جاؤ گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی نعت سنا کرتے تھے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیا کرتے تھے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہم جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سماعت کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. اور جب درود و سلام ہم زیادہ زیادہ پڑھیں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے تو ہم قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے, ہم قبر میں اللہ کو پہچانیں گے, ہم قبر میں دین کو پہچانیں گے. کیونکہ قبر کے بعد جو زندگی ہے جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو حدیث شفاعت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے. اللہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ان گناہگار امتیوں کی شفاعت کرتا ہوں کہ تو ان کو بخش دے. تو اللہ کی طرف سے ایسے بخشے جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی اور ہم گناہگار اپنی محبت کی وجہ سے, جو حضور سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے. تو اپنی بخشش کا, اپنی شفاعت کا اور کم از کم اپنا ہی ہمیں خیال کر لینا چاہیے. مانا کہ ہم بہت خودغرض ہیں, نبی کی محبت میں خودغرض نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اس معاملے میں تو بہت ہی خودغرض ہونا چاہیے کہ ہم رات دن حضور پر سلام پڑھے, حضور پر درود پڑھتے رہے, کیونکہ ہماری خودغرضی یہ ہے کہ میت رسول فقد تعالیٰ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, تو ہم حضور سے جتنا پیار کریں گے اتنا ہی وہ اللہ سے پیار ہوگا, اور ہم جتنا حضور سے دور ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک ہم اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے. تو منافق اپنی علامات میں ہمیشہ نبی سے دور رہتا ہے, دل سے محبت نہیں کرتا, اور مومن ہمیشہ اپنی محبت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فنا فی الرسول کے درجات پر لے جاتا ہے, اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ فنا فی اللہ کے درجات دے دیتا ہے. تو یہی ہماری دعا ہے آج ان لمحات میں کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ منافقت سے دور رکھنا اور منافقوں سے دور رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر منافقت اور وسوسے جو بھی آتے ہیں اس سے ہمیشہ دور رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ رکھنا, اور ہمیں یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمانا. اور یا اللہ ان نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا کہ جن کو تو نے ہمیشہ فلاح و فوز دی ہے اور جن کو تو نے ہمیشہ کامیابی دی ہے, ان لوگوں کا راستہ دکھلا جو ہمیں سچائی کی طرف لے جاتے ہیں, اس وہ رسول کی طرف لے جاتے ہیں اور محبت رسول کی طرف لے جاتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.